بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهم سلف کی شرعی حیثیت کا درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے، اگر فہم سلف حجت نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس اور کون سے راستے باقی رہتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم قرآن اور احادیث کو سمجھ سکتے ہیں؟ ان میں سے 7 گزر چکے ہیں، 8ویں پوائنٹ پر آج بات کرتے ہیں جو 7 گزر چکے ہیں. نمبر 1، اندھی تقلید کا راستہ، اہل التقلید. دوسرا، عقل و منطق، اہل العقل و منطق اہل کلام. تیسرا راستہ تھا خواب اور اہل المنامات کا راستہ. چوتھا راستہ تھا کشف، مراقبہ اور وجد، جسے اہل کشف والوجد والمراقبہ کہتے ہیں. پانچواں تھا ذوق، جنہیں اہل الذوق کہتے ہیں. چھٹا تھا عربی لغت، جنہیں اہل اللغۃ العربیہ کہتے ہیں. ساتواں تھا رائے کی بنیاد پر، جسے اہل الرائے کہتے ہیں. اور آج کی نشست میں 8ویں پوائنٹ جو ہے وہ ہے ظاہری لفظ کی بنیاد پر، اور ان کو کہتے ہیں اہل الظاہر، جو قرآن اور احادیث کو صرف ظاہر کو لیتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں ظاہری لفظ کی بنیاد پر، انہیں کہتے ہیں اہل الظاہر. اور اہل الظاہر جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو امام داؤد بن علی الاصفہانی الظاہری کے اتباع کرتے ہیں، جن کی وفات سن 270 ہجری میں ہوئی، 270 ہجری میں ہوئی. اور انہوں نے اس مذہب کی بنیاد رکھی، یہ فاؤنڈر ہے اس مذہب کا. اس سے پہلے اس کا نام نہیں تھا، مذہب ظاہری اس سے پہلے نہیں تھا. اور اس مذہب کی تجدید کی ہے امام ابن حزم الظاہری نے، ابو محمد ابن حزم الاندلسی الظاہری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 456 ہجری میں ہوئی. 456 آسان ہے، 456 ہجری، مشکل ہے یاد کرنا. 456 456 456 ہجری میں. اور ان کی معروف زمانہ کتاب المحلہ میں ان کے مسائل درج ہیں. اور ان کی پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ظاہر نص کو لیتے ہیں، قرآن، حدیث اور تعلیل اور قیاس کی نفی کرتے ہیں، قیاس کا مکمل انکار کرتے ہیں. اجماع کو بھی لیتے ہیں، اور اجماع صرف صحابہ کے اجماع معتبر ہے ان کے نزدیک، اگرچہ ان کے متأخرین جو ہے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ وہ جب اجماع کی بات کرتے تو صحابہ کرام ہی کے تعلق سے بات کرتے، اور بعض اوقات کہیں پہ کسی اور اجماع کا ذکر کرتے، لیکن زیادہ تر صحابہ کا اجماع ان کے نزدیک معتبر و معتمد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ الاستصحاب یعنی الواحۃ الاصلیہ ان کی بنیادی علوم میں سے، والثوابت ان کے نزدیک. الاستصحاب کا مطلب، الواحۃ الاصلیہ کا مطلب ہے کہ ہر چیز اس وقت تک، ہر چیز مباح ہے جب تک کہ کوئی ثبوت نہیں آتا اس کی اس اباحت سے خارج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اس کی دلیل معروف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے جو کچھ زمین پر وہ پیدا کیا، یہ اصل ہے اس کی. لیکن کیا مطلقاً ایسا ہے؟ تو اس کی تفصیل ہے، استصحاب کی تفصیل ہے، اس کی قسمیں جیسے آگے ذکر ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ایک ایسا گروہ ہے ظاہری، فرقۃ الظاہریہ، جو طائفۃ الظاہریہ، مذہب ظاہری سمجھ لیں آپ، جو نصوص کے ظاہر کو لیتے ہیں. لیکن کاش کہ اس ظاہر کو جو اصل بنیاد ہے جسے میں آگے بیان کروں گا صحیح طریقے سے لیتے. انہوں نے اس ظاہر کو کے زیادہ اہتمام کرتے کرتے غلو سے کام لیا، اور اس سے بہت ساری غلطیاں ہوئی، جیسے میں انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں. یاد رکھیں، نصوص سے اصل جو نص ہم پڑھتے ہیں، اس نص سے مراد قرآن مجید کی آیت یا حدیث صحیح خاص طور پہ. اس میں جو الفاظ ہیں، کیا صرف الفاظ ہی مراد ہیں یا ان الفاظوں کا معنی ہی مراد ہے؟ جو اصل بات یہ ہے کہ صحیح فہم مراد ہے، یاد رکھیں میری بات، صحیح فہم نص میں سے ہم سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے وہ اقیم الصلاۃ، کیا چاہتا ہے ہم سے؟ ہم نماز پڑھیں یا نماز نہ پڑھیں، نماز کی اقامت کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل بات یہ ہے، اگرچہ لفظ ظاہر بھی یہی کہتا ہے، تو اصل مراد اس کی فہم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل مراد نصوص میں سے جو ہم سے مطالبہ ہے، شریعت نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح فہم ہے. صحیح فہم کیا ہے؟ نصوص میں سے اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی مراد کو معلوم کرنا، جاننا. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ بنیادی طور پر ظاہری لفظ کو دیکھ کر ظاہری لفظ کا اہتمام کرتے ہوئے اگر کوئی قرینہ ہے جو اس لفظ کو اس کے ظاہر سے ہٹا دیتی ہے تو اس قرینے پر بھی عمل کیا جائے گا. اور یہ خاص ضوابط شرعیہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کسی شخص یا کسی گروہ کی مرضی سے نہیں ہوتا. ضوابط شرعیہ ہیں، نص ہے اس کا ظاہر ہے، اصل یہی ہے، قرائن بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ان قرائن کو دیکھنا ہے، اور کب قرینہ معتبر کب معتبر نہیں ہوتا، یہ ضوابط شرعیہ ہیں. اس کے علماء نے ضوابط بیان کیے ہیں، اور بغیر ضوابط کے کوئی بھی قرینہ جو ہے وہ کام نہیں. قرینہ وہ چیز ہوتی ہے جو اس نص کے ساتھ جڑی ہو، جس تعلق اس نص سے ہوتا ہے، جو اس نص کے مفہوم میں اثر کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال لیتے ہیں، کیا امر ہمیشہ وجوب کے لیے ہے؟ الاصل فی الامر الوجوب، ٹھیک ہے نا؟ جب کوئی فعل امر آتا ہے، افعل کے صیغے پر وجوب کے لیے ہوتا ہے، یہ اصل بنیاد ہے. لیکن کیا مطلقاً وجوب کے لیے ہوتا ہے؟ ہر صورت میں وجوب کے لیے ہوتا ہے، امر وجوب کے لیے بھی ہوتا ہے. اس کی مثال وہ اقیم الصلاۃ ہے، نماز قائم کرنا فرض ہے، واجب ہے. مستحب استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے. اس کی دلیل فکاتبوہم ان علمتو فیہم خیرن، مکاتبہ جب کسی کے پاس کوئی غلام ہو یا کوئی لونڈی ہو اور وہ مکاتبہ کرنا چاہے، یعنی اپنے آپ کو خریدنا چاہے اپنے مالک سے، اسے مکاتبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فکاتبوہم فعل امر ہے کہ نہیں؟ فعل امر ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پہ فرض ہے کہ جس کے پاس غلام یا لونڈی ہو وہ مکاتبہ کر کے آزاد کر دے، یا اس سے مراد مستحب ہے؟ فعل امر کو کس چیز نے صرف کیا ظاہر سے؟ کہاں پہ استثناء تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام کے عمل نے، سمجھے؟ صحابہ کرام کے عمل نے، صحابہ کرام کے پاس غلام تھے کہ نہیں؟ آیت نازل ہوئی تب بھی غلام تھے کہ نہیں؟ لونڈیاں تھیں کہ نہیں تھیں؟ کیا خیال ہے؟ آپ سے وفات کے بعد بھی غلام بھی تھے، لونڈی بھی تھی کہ نہیں؟ تو فکاتبو فعل امر ہے، مطلب ہے انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ اگر ظاہر کو لیتے تو یہ غلام نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ظاہر مراد نہیں ہے. اس ظاہر سے انہوں نے کیا مراد لیا ہے؟ کہ اصل مفہوم یہ ہے کہ مستحب ہے یہ کام کریں، استحباب کے لیے. فعل امر ہے لیکن استحباب کے لیے. اور اسی طریقے سے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، احرام سے جب حلال ہو جاؤ تو شکار کرو، اصطادو، فعل امر ہے کہ نہیں؟ اب فعل امر کس لیے؟ اگر ظاہر کو لیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی حج کرے یا عمرہ کرے جب حلال ہو جائے تو ایک شکار ضرور کرے، کیا خیال ہے؟ مشکل ہوتا کہ نہ ہوتا؟ فعل امر تو ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس فعل امر سے مراد فعل امر ہرگز نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مباح ہے. کہ اب جو کیونکہ احرام کی حالت میں حرام تھا تمہارے لیے شکار، اب وہ احرام کی حالت ختم ہو گئی، اب تمہارے لیے مباح اور حلال ہو گیا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس چھوٹے سے بچے صحابی کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، کل بیمینی کل مما یلیک، کل فعل امر ہے کہ نہیں؟ مما یلیک یہ کس لیے ہے؟ تأدیب کے لیے، یعنی اصل بات ہے کہ اسے ادب سکھا رہے ہیں، تأدیب کے لیے ہے. اسی طریقے سے کل مما رزقکم اللہ، کیا فرض ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ، یعنی جو بھی رزق میرے پاس گھر میں موجود ہے کیا فرض ہے میں ہر چیز سے ایک چیز کھاؤں؟ فعل امر ہے کلو بھائی، یعنی جو رزق میرے پاس ہے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. کیا اس آیت کریمہ صلی اللہ تعالیٰ ایک مراد یہ ہے کہ جو چیز تم خریدو وہ تم نے کھانا ضروری ہے؟ کلو فعل امر ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ الامتنان، اللہ تعالیٰ منت اور احسان بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا رزق دیا اب اس میں سے کھاؤ تم، سبحان اللہ. اسی طریقے سے ادخلوها بسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ الاکرام، اکرام کے لیے. اسی طریقے سے میں مختصر بتا دوں، ذق انک انت العزیز، ذق فعل امر ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ مزہ چکھتا رہے عذاب کا، کیا خیال ہے؟ لیکن کس لیے بیان کیا ہے؟ اس کی ذلت اور رسوائی بیان کرنے کے لیے کہ تم اب ذلیل و خوار ہو، اب تم یہی کچھ کرتے رہو. فاصبروا او لا تصبروا فعل امر ہے، کیا جہنم میں جو عذاب میں مبتلا ہوں گے تو ان پر فرض صبر کرنا، واجب ہے ان پر صبر کرنا، سبحان اللہ، تو کس لیے ہے؟ صبر کرو یا نہ کرو، تسویہ کے لیے برابر ہے. اسی طریقے سے اعملوا ما شئتم فعل امر ہے کہ نہیں، اب مرضی کافر کفر کرے، اللہ نے فرمایا اعملوا فعل امر ہے، تو کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، میں زناکاری کرتا ہوں، کیوں مجھے منع کرتے ہو؟ کوئی کہتا ہے میں کفر کرتا ہوں، اس آیت پہ عمل کرتا ہوں، اعملوا ما شئتم، جو تمہاری مرضی کرے کرو جا کے. تو بچہ بھی سمجھتا ہے، جب آپ بچے کو کہتے ہیں نا ٹھیک ہے جو تم نے کرنا ہے کرو، کیا مطلب ہے؟ کیا سمجھتا ہے، کروں یا نہ کروں؟ رک جائے گا کہ نہیں رک جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ رکے گا نا. کیوں؟ کہ اسے پتہ ہے کہ یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، یہ دھمکانے کے لیے مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ کرو. تو یہ ساری چیزیں، یعنی فعل امر کو اگر ہم صرف ظاہر کو لے کے عمل کریں تو صرف فعل امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا. میں نے چند مثالیں دی ہیں، تقریباً 15 ایسے مختلف وجوہ ہیں، اطلاقات ہیں فعل امر کے 15 کے، میں 10-12 کا میں نے ذکر کیا ہے. جب علماء کسی نص کو اپنے ظاہر سے صرف کرتے ہیں تو وہ صرف نص کو، یعنی قرآن کے اطور حدیث کو، صرف اس کو الگ سے نہیں دیکھتے، یاد رکھیں، بلکہ وہ اور اس کے قرین کو الگ سے نہیں دیکھتے، بلکہ نصوص کو جمع کرتے ہیں، سارے دلائل کو جمع کر جو ایک موضوع کے تعلق سے ہے، اور سب ان نصوص کو جمع کرنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی قرینہ تو نہیں ہے جو اس کی وجوب سے اس کو الگ کر دے، اور استحباب میں یا ند میں یا جتنی میں نے چیزیں بیان کی ہیں، یہ کیسے ممکن جب تک آپ کے پاس دوسری اس مسائل جیسے اور جو نصوص ہیں ایک موضوع کے تعلق سے آپ جمع نہیں کرتے. ظاہر کے تعلق سے، کہ نص ظاہر کو لینے کے تعلق سے، لوگوں کی تین قسمیں ہیں، دو نے غلو سے کام لیا، ایک گروہ نے اعتدال سے کام لیا. جن لوگوں نے غلو سے کام لیا، نمبر ایک، انہوں نے جنہوں نے نص ظاہر کو دھیان نہیں دیا، ظاہر کو چھوڑ کے تاویل کے پیچھے لگ گئے، یا اپنے رائے کی بنیاد پر کسی یا کسی اور وجہ سے صرف مفہوم کے پیچھے دوڑ لگائی اور غلو کیا، نصوص کے ظاہر کو چھوڑ دیا. دوسرے گروہ نے اس کے برعکس، اس کی ضد میں، ظاہر کو لیا اور ظاہر کو لیتے لیتے غلو کر لیا، جہاں پر قرینہ تھا یا نہیں تھا اس کا پرواہ نہیں کی، ان کے اپنے کوئی اصول بنے ہوئے جیسے اہل ظاہر نے بنائے ہیں، بعض ان کے نزدیک اصول ہیں جن پہ وہ ظاہر سے لفظ کو یعنی صرف تو کرتے ہیں کہ پھر اسے ظاہری کہتے ہیں، سبحان اللہ. اور تیسرا گروہ اعتدال پسند حسن و جماعت کا، جو اور محدثین کا جو طریقہ رہا ہے، اہل حدیث کا جو طریقہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ نصوص کو اپنے ظاہر سے صرف کرتے ہیں بغیر دلیل کے ساتھ، بغیر دلیل کے نہیں کرتے، دلیل یا قرینہ جو ہے اگر ہے تو صرف کرتے ورنہ نہیں کرتے. مثال، چلیے مثال لیتے ہیں، چند مثالیں لیتے ہیں. صحیح مثال کہ نص کو اپنے ظاہر سے صرف کرنا، اچھا جب میں یہ بات کروں، نص کو ظاہر سے صرف کرنا تو عقیدے کے مسائل میں ہوتا نہیں، اصول میں نہیں ہوتا، خاص باب الاسماء و صفات میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ سلف سے ثابت ہے جیسا آگے بیان کروں گا میں، امر روح کما جاءت، ان نصوص کو جیسے ہیں ظاہراً ایسے ہی آگے بیان کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نصوص ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، ان سے ظاہر ہی مراد ہے، بغیر کیفیت کے، بلا کیف یا بغیر مثلیت کے، اس طریقے سے بیان کرنے ہیں. تو اب میں بات کروں فروع مسائل میں جن میں صرف لفظ عن ظاہر کا امکان، جیسے کہ میں نے مثال دی فعل امر کی، ایک مثال دی افعل کا صیغے میں کتنی مفہوم موجود ہوتے ہیں. ایک مثال ہے، ایک حدیث لیتے ہیں، ایک روایت میں آیا الجار احق بسبقہ، جو پڑوسی ہوتا ہے اسی کا حق ہوتا ہے شفعہ کا. شفعہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پراپرٹی بیچنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہمسایہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کی اجازت سے بیچے، اگر اجازت سے نہیں بیچتا تو پھر وہ اس پہ کیس دائر کر سکتا ہے اور وہ خود اس زمین کی، اس پراپرٹی کو لے سکتا ہے، اسے شفعہ کہتے ہیں. ٹھیک، جو عام مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، آپ کا گھر، آپ کی زمین ہے، آپ کا گھر ہے، ساتھ میں آپ کا پڑوسی رہتا ہے، تو زیادہ حق کس کا ہے گھر کو خریدنے کا؟ پڑوسی کا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ باہر بھی کسی کو بیچتے ہیں نا, تو اسی کو بیچ دیں. اچھا, تو حدیث کے ظاہر لے الحق الجار حق بسبقہ, جو جار ہے پڑوسی ہے اس کے زیادہ حق ہے, سبقہ تو لے چکا ہے اس حق میں, شفع کے حق میں. کیا اس سے یہی مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا ضُرِبَتُ الْحُدُودُ, جب حدیں لگا دی جائیں, وَصُرِفَتُ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ, اور راستے بنا دیے جائیں تو پھر شفعہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دونوں حدیثوں کو ملائیں سامنے رکھیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شفعہ اس وقت ممکن ہے جب کوئی شریک ہے ایک پراپرٹی میں, اور کتنی شراکت ہے مشاع, یعنی الگ الگ نہیں ہے, عام ہے, یعنی 70% میرا 30% آپ کا ہے, کہاں پہ ہے زمین میں کوئی پتہ نہیں ہے, متعین نہیں کیا, لیکن ہم دونوں شریک ہیں, ایسی صورت ہے تو اب تو راستے نہیں بنے, حد نہیں لگی نا. اب اگر میں بیچنا چاہتا ہوں اپنا 70% یا 50% جو میرا حصہ ہے, آپ کا حق ہے جو آپ میرے پارٹنر ہیں کہ آپ شفع دائر کر سکتے ہیں کیونکہ حق آپ کا ہے, اس سے یہ مراد ہے. اب پہلی حدیث کو ظاہر سے کس چیز نے صرف کیا؟ اس روایت نے صرف کیا ہے کہ یہاں پر, کیونکہ دوسری روایت بھی ہے, اسے جمع کرنا سب سے پہلا اقدام ہوتا ہے, نسخ جمع کریں ایک موضوع کے تعلق سے پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے دوسری مثال لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جہنم دکھا دی گئی اور میں سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا, وجہ کیا ہے؟ یکفرن, تو جب صلی اللہ علیہ وسلم یکفرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو صحابہ کرام کے ذہن میں کیا بات ہے؟ کفر ہے نا, فائر تو کفر ہی ہوتا ہے نا. تو کسی نے عرض کی اے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایکفر نبی اللہ, کیا زیادہ تر عورتیں کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قال یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان, اپنے خاوند کی ناشکری, یعنی کفر کا مطلب ناشکری, یہاں پہ اپنے خاوند کی ناشکری ہیں اور احسان کی ناشکری ہیں. لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط اخر تک. تو صحابہ نے اس نص سے کیا سمجھا تھا؟ ظاہر سے کفر اکبر سمجھا تھا, لیکن اصل مفہوم کیا کفر اکبر ہے؟ تو ظاہر کو دیکھنے, مفہوم کو دیکھنا ہے, اصل مراد کیا ہے؟ تو مراد کس نے بیان کیا؟ آپ اصل نے بیان کیا ہے کہ نہیں؟ تو اصل ظاہر کو نہیں دیکھنا بلکہ مراد کو دیکھنا ہے. اب غلط مثال دیکھیں آپ, اگر کوئی ایسی مثال کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان کون ہے؟ جس کے زبان اور ہاتھ کی اذیت اذیت یا شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. ایک کرسچن ہے, نہ زبان درازی کرتا ہے, نہ گالیں دیتا ہے, نہ ہاتھ چلاتا ہے, دوسرے لوگ اس کی زبان کے شر سے ہاتھ کے شر سے محفوظ ہیں, کیا مسلمان ہے؟ کوئی شخص اس حدیث کو دلیل بنائے اور کہے مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے شر سے, جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں, دوسرے مسلمان محفوظ ہوں, اور یہ ایسا کرسچن ہے یا ایسا یہودی ہے ایسا ہندو ہے جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہی نہیں ہے, کیا اسے مسلمان کہیں گے؟ کیا خیال ہے اس کا؟ یہ ظاہر کو لینا یہاں پہ درست ہے کیوں؟ اس لیے کہ مراد اصل ہے ہی نہیں, یہ اس کی مراد یہ ہے جو مسلمان ہے وہ ایسا کام کرتا ہے, بنیادی طور پر ہے مسلمان وہ, اور وہ ایسا کام کرتا ہے تو یہی سچا مسلمان ہے, یعنی مسلمان اسلام کامل جسے کہتے ہیں ایمان کامل, یہ اس کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی اور مثال لے لیتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه, تمہیں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک دوسروں کے لیے وہی پسند ہے جو اپنے پسند کرتا ہے. کوئی شخص کہے کہ کفر ہے, لا یؤمن ظاہر کیا ہے؟ کہ اس کا ایمان نہیں ہے. جب ایمان کی نفی کی گئی ہے تو پھر کیا باقی رہتا ہے؟ تو کیا یہی مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں؟ تو مراد کو جاننا لازم ہے یا ظاہر کو دیکھنا کافی ہے؟ مراد کو دیکھنا لازم ہے. اچھا, اور جو سب سے زیادہ اس باب میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ جیسے میں شروع میں عرض کیا, میں نے اسماء صفات کے بارے میں, ولید بن مسلم کہتا ہے میں نے اوزاعی سے, امام اوزاعی, امام سفیان الثوری, امام مالک بن انس, امام لیث بن سعد سے ان حدیث کے بارے میں پوچھا جن میں اللہ تعالیٰ کے دیدار اور قرآن مجید کا ذکر ہے. تو ان سب نے کہا امیر روح کما جاءت بلا کیف, جیسے کہ ہیں, جیسے کہ یہ نصوص ہیں ان کو ویسے ہی ان کو بیان کرو, آگے بڑھاتے رہو, آگے بیان کرتے رہو بغیر کیفیت بیان کرنے کے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے روایات میں ثابت ہیں ایسے مسائل, یعنی جس میں اسماء صفات کا ذکر ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار, جو عبد الرب کو دیدار کرنا قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ کے قدم کا ذکر جس احادیث میں آیا ہے, اور ان جیسے دوسری جو احادیث ہیں. جو مذہب ہے اس مسئلہ کے اعتبار سے اہل علم کے نزدیک ائمہ سلف میں سے, جیسے کہ سفیان ثوری ہے, مالک بن انس ہے, ابن مبارک ہے, ابن عیینہ و وکیع وغیرہم, کہ وہ ان روایات کو روایت کرتے ہیں پھر کہتے ہیں تروا هذه الاحاديث ونؤمن بها, یہ احادیث ساری کے ساری کو روایت کیا جاتا ہے اور ان پر ہمارا ایمان ہے, ولا يقال كيف, اس میں کیفیت کا سوال نہیں کیا جاتا. وهذا الذي اختاره اهل الحديث, اور یہی اختیار اہل حدیث کا ہے. بعض لوگ حدیث نیا لفظ ہے, آج کے دور کے یہ لفظ ایجاد کیا گیا ہے. اب یہ آپ کے سامنے ہے, امام ترمذی کا نام کیا ہے؟ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی, وفات سن 279. پھر ایسا فرماتے ہیں اور یہی اختیار اہل حدیث کا ہے کہ ان چیزوں کو, ان احادیث کو روایت کرتے جیسا کہ ہیں اور ان پر ایمان بھی لے کے آتے ہیں, اور ان کی تفسیر کسی وہم گمان کی بنیاد پر نہیں ہوتا, اور کیفیت کا سوال بھی نہیں کیا جاتا, اور یہ اہل علم کا راستہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے, یہی ان کا مذہب ہے. اہل الظاہر کے جو غلطیاں ہیں, ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اہل الظاہر کی غلطیاں جو ہیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, نمبر ایک, رد القیاس الصحیح, صحیح قیاس کا رد کرنا, خاص طور پہ ایسے نصوص جس میں علت کا بیان کیا گیا ہے. بعض نصوص میں علت ہوتی ہے, یعنی سبب ہوتا ہے اس نص کو, حدیث کو بیان کرنے کا, اور وہ سبب جو ہے وہ ایک بذات خود ایک مضبوط چیز ہوتی, مضبوط حصہ ہوتا ہے حدیث کا, اس کو اگر نظر انداز کیا جائے تو حدیث بے معنی سی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, قیاس کو بھی رد کیا اور علت کو بھی رد کیا, کوئی علت ہی نہیں ہے, بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں کوئی حکمت ہے ہی نہیں, سبحان اللہ. بہرحال, اور خاص طور پہ ایسے علت جس سے مراد عموم ہو. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ و رسولہ, بے شک اللہ تعالیٰ, ان اللہ و رسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں گدھوں کے گوشت سے. فانہا رجس, گدھوں کے گوشت رجس ہیں, ٹھیک ہے, ناپاک ہے. اب رزق کا لفظ کیوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں, یہ علت بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. سبب کیا ہے کھانے کا, نہ کھانے کا سبب کیا ہے, منع کرنے کا سبب کیا ہے, کیونکہ رجس ہے. اگر یہ یعنی صرف خاص گدھوں کے لیے, یا اگر یہ رجسیت کسی اور جانور میں پائی جائے تب بھی اسے نہ کھاؤ, کیا خیال ہے, مراد کیا ہے اصل میں, صرف اس جانور کے لیے ہے یا ہر وہ جانور جس میں یہ علت پائی جائے؟ ورنہ اس لفظ کو بیان کی ضرورت کیا تھی, اگر صرف یہ جانور مراد تھی تو وہیں سے منع کر دیتے نا کہ گدھے کا گوشت نہ کھاؤ, بات ختم ہو گئی نا. اب علت بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ الا یہ کہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے جو اس منع سے زیادہ ہے. منع تو اگر انہیرنٹ نہ ہوتا, کوئی مسلمان کھاتا گدھے کا گوشت؟ نہیں کھاتا نا, کیونکہ نہیں آ گئی, منع ہو گیا ہے. رجس کے بیان کرنے کی وجہ کیا, جبکہ مسلمان جو ہے, مومن جو ہے, ان کے لیے کافی تھا کہ گدھے گوشت نہ کھاؤ, آپ سب کو منع کرنا ہی کافی تھا, تو رجس بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یوں بے فائدہ بیان کیا؟ نہیں, اس کا فائدہ ہے. یہی اصل بات ہے جس کی بنیاد پر گدھے کا گوشت بھی حرام ہے, کیوں ہیں؟ کیونکہ رجس ہے. اب یہ علت اگر کسی اور جانور میں پائی جائے لیکن نص نہ ہو کہ اس جانور کو بھی نہ کھاؤ, اس سے منع ہے, تو پھر کیا اس جانور کو اس علت کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے یہ بھی حرام ہے کہ نہیں؟ اللہ ظاہر کہتے نہیں, بس گدھے گوشت حرام ہے, یہ رسید کسی اور میں پائی جائے تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ حدیث صرف گدھے گوشت میں آئی ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی جو غلطی تھی امام قائم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الظاہر کی یہ ہے کہ انہوں نے صرف ظاہر نصوص کو لیتے ہوئے وہ قیاس کا رد کیا. یہاں پہ قیاس, کیونکہ جو صحیح قیاس ہے, قیاس صحیح, ہر قیاس نہیں, قیاس فاسد بھی ہوتا ہے, جو قیاس صحیح ہے جس کی شرطیں معروف ہیں اہل علم کے نزدیک, ان میں سے یہ مثال ہے کہ علت موجود ہے, اصل ہے, فرع ہے, علت ایک ہی ہے, رسیت کی ہے, اصل گدھا ہے, کوئی اور جانور جو ہے وہ فرع ہے. اب اس فرع کو اس اصل کے برابر کر دینا کوئی جرم ہے کیا یا شریعت ہے؟ یاد رکھیں شریعت دو مختلف چیزوں کو ملاتی نہیں, دو ایک جیسی چیز کو جدا نہیں کرتی. نمبر دو, دوسری غلطی امام ذکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نصوص کی سمجھ میں کمزوری کا ہونا. ظاہر جو ہے کیونکہ ظاہر کے زیادہ انہوں نے اہتمام کیا کہ نص کو سمجھنے میں کمزور رہے. بہت سارے احکام جن میں دلالت ہے, واضح دلالت ہے بعض چیزوں کی, انہیں الظاہر نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف ظاہر کو دیکھتے دیکھتے, کیونکہ انہوں نے دلالت صرف ظاہر پر انہوں نے منحصر کر دی ہے, جو اصل مراد تھی, جو اصل معنی تھا اس پر دھیان نہیں دیا. جو بعض اوقات جو قرینہ ہوتا ہے, یعنی ظاہر لفظ تو ہوتا ہے لیکن وہ اشارہ ہوتا ہے کسی اور چیز کے لیے جو اس سے بڑھ کر ہے, اشارہ ہے, کیونکہ شریعت کامل شریعت ہے اور اس میں جو امت ہے یہ سب سے زیادہ کامل امت ہے دوسری امتوں کے نسبت میں. ٹھیک ہے نا, اب اس لیے کہ جو الفاظ ہیں بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ صیغہ مختلف ہے تاکہ استنباط ہو, جمود نہ ہو اور اس علم کو آگے لے کے جایا جائے, اس میں ترقی کی جائے. اگر 1+1 ہی پڑھتے رہیں, 1+2 ہمیشہ, ترقی ہوگی؟ ہم دنیا کے ہمارے اپنے تعلیمی نظام کو ہی دیکھیں جو دنیاوی ہے, کیوں الٹے سے سوال کرتے ہیں بچوں سے, بھائی امتحانوں کیوں مشکل بنا کرتا کہ وہ فیل ہو جائیں یا ان کے علم میں ترقی ہو, مضبوطی ہو, کیا خیال ہے؟ تو یہی طریقہ ہے کہ بعض اوقات اشارہ ہوتا ہے نص میں, اصل مراد اس سے بڑھ کر کوئی مسئلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین کے تعلق سے لا تقل لهم اف ولا تنهرهما. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے صرف اف کرنا ہی مراد ہے, آپ والدین اف نہیں کہہ سکتے, نہ عقل میں نہ شرع میں اس میں مار شامل ہے, تو مارنے سے منع نہیں کیا گیا. اگر دوسری دلائل نہ ہوتے تو اس آیت کریمہ سے صرف اف مراد ہے, مارا جا سکتا ہے, یہ دوسرے نصوص ہیں جس کی وجہ سے مارنا حرام ہے, ورنہ کہ صرف یہ آیت ہوتی اف نہ کہیں تو اس سے صرف اف ہی مراد ہے, اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز مراد نہیں, نہ عقلا نہ شرعا. جرم ہے کہ نہیں, زیادتی ہے کہ نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اف نہیں کہنا, یہ کیسے احکم الحاکمین کی حکمت ہے کہ اسے تو منع کیا, مارنے سے منع نہیں کیا, کیا خیال ہے؟ نعوذ باللہ, یہ دین کس کا دین ہے؟ حکمت کا دین, حکمت والوں کے لیے ہے یا نعوذ باللہ پاگلوں کے لیے؟ کوئی بھی شخص اگر پکڑنا چاہے, آج کوئی شخص شریعت کے کسی کو پکڑ سکا ہے, قرآن مجید کی آیت کو جھٹلا سکا ہے یا اس میں کوئی عیب نکال سکا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر نعوذ باللہ ایسا ہوتا جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں تو پکڑنے کی بات تھی کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تیسری غلطی کہ وہ کہتے ہیں الاستصحاب, استصحاب جسے میں نے عرض کیا, استصحاب کو اس کے حد سے زیادہ استعمال کیا, غلو سے کام استصحاب سے, اور کہتے ہیں اصل میں استصحاب ہی ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے حکم پر باقی رہنے دینا جب تک کہ اس حکم کی تبدیلی کی کوئی دلیل نہ آئے. کسی بھی چیز کو اس کے اپنے اصل حکم پر باقی رہنے دینا جب تک کہ اس حکم کی تبدیلی کی کوئی دلیل نہ آئے. ٹھیک ہے, اس کی مثال کہتے ہیں, بڑی عجیب بات ہے, کہتے ہیں بیوی پر, اب آج بہنیں خوش ہو جائیں, بیوی پر فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے, یہ صحیح نہیں اہل ظاہر کہتے ہیں, اس لیے خوش نہ ہونا. کہتے ہیں کہ بیوی پر فرض نہیں ہے اپنے خاوند کی خدمت کرنا. کیوں؟ کہتے دلیل کہاں ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اس پر خدمت واجب نہیں ہے. اصل یہ ہے نا, آپ کسی پہ اگر حکم دیتے ہیں کسی کو چیز کرنے کی, تو اصل تو براءت الذمہ ہے نا. اصل تو یہ ہے نا کہ ہر بندے کا ذمہ بری ہے, کسی خدمت سے, کسی کی نوکری سے, کسی کی ذمہ بری ہے. شرعاً اگر آپ کسی کو کہنا چاہتے کہ آپ پر یہ چیز لازم ہے, تو آپ کی دلیل ہونی چاہیے. یہاں پر دلیل ہے ہی نہیں, اس لیے یہ معاملہ ایسا ہے. اور یہ بات غلط ہے. وہ کہتے دلیل نہیں ہے, اور وجہ یہ ہے. اچھا, وعاشرون بالمعروف, فعل امر ہے. وہ کہتے ہیں اس میں دلیل تو نہیں ہے, اس میں عشرت کا بات ہو رہی ہے, فعل امر ہے عشرت کے لیے. عیش و عشرت دونوں کرتے ہیں. اب میاں بیوی کے تعلق سے جو استمتاع ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں اس سے یہی مراد ہے. یعنی بیوی کا جو فرض ہے خاوند پر, وہ صرف یہی فرض ہے بس, خدمت فرض نہیں ہے. یعنی لازم ہے خاوند پر, اگر بیوی کھانا نہیں پکاتی باہر سے لے کے آئے, خاوند پر واجب ہے, بیوی پر پکانا لازم نہیں ہے. یہ ان کی بات میں کر رہا ہوں, خوش نہ ہو جانا یار. باہر کہتے ہیں صحیح نہیں ہے, کہتے ہیں اگر بیوی کھانا نہ پکانا چاہے تو اس پر لازم نہیں ہے باہر سے لے کے آؤ. اگر وہ جھاڑو نہ دینا چاہے تو لازم نہیں ہے, یا خود جھاڑو دو یا کسی خادمہ کو لے کے آؤ, اس پر لازم نہیں ہے. کپڑے دھونا چاہتے اس پر لازم نہیں ہے. وعاشرن بالمعروف, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں, اور علامہ البانی بڑا پیارا جواب دیتے ہیں. دونوں کا ایک ہی جواب, ملتا جلتا جواب ہے. کہتے ہیں عاشرن بالمعروف سے اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف استمتاع ہی کافی ہے بستر کی حد تک, تو وہ تو دونوں کو ہوا کہ نہ ہوا؟ ٹھیک, دونوں کو ہوا, یہاں پہ تو برابر ہو گئے سارے. اب جو نفقہ واجب ہے خاوند کا بیوی پر, اس کے عوض میں بیوی کیا دیتی ہے اسے؟ کیا خیال, خدمت یہ اور کیا ہے؟ ہاں باتیں سناتی؟ نہیں نہیں باتیں نہیں سناتی, پھر ناراض ہو جائیں گے سب. باتیں نہیں سناتے سب. بہرحال بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب واجب کی بات ہو رہی ہے کہ اب بیوی کی خدمت خاوند پر واجب ہے کہ نہیں. جواب یہ ہے کہ واجب ہے. کس نے کہا واجب ہے؟ جو نصوص اب جمع کرتے قرآن کی اور احادیث کی, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عاشرون بالمعروف جو فعل امر ہے, یہ استمتاع کے, اگر عشرت عام ہے لفظ, اگر جس طرح ظاہر سمجھتے ہیں صرف ایک حد تک ہے, استمتاع کی حد تک ہے, وہ تو دونوں کو ہو گیا برابر, وہ تو معاملہ برابر ہو گیا. اب خاوند جو ہے, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, ٹھیک ہے نا, اور نان نفقہ بھی خاوند پر ہی واجب ہے, فرض ہے. اب وہ تو اپنا واجب پورا کر رہا ہے, نان نفقہ دے رہا ہے. اب بیوی پر اس واجب کے عوض میں جو خاوند پہ ہے, اس پر کیا فرض عائد آتا ہے خاوند کے لیے؟ خدمت باقی رہتی ہے کہ نہیں؟ تاکہ دیکھیں, دین انصاف کا دین ہے نا, دین اسلام حقوق کی ادائیگی کا دین ہے. یہاں پر حق آپ کا, وہ خاوند دے رہا ہے آپ کا حق, آپ اس کا حق خدمت کے کیوں نہیں دیتے؟ تو یہی قول جو ہے جمہور کا قول ہے. ابن تیمیہ ہے, اپنا ابن القیم ہے, اپنا علامہ البانی ہے, شیخ ابن باز ہے, عثیمین, سب یہی کہتے ہیں اس طریقے سے, واللہ اعلم. پھر وہ کہتے ہیں اگلی غلطی, کہ جو مسلمان کے کانٹریکٹس ہیں بنیادی طور پر انویلڈ ہیں جب تک کہ دلیل نہ ہو. ویلیڈ جی جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو بھی ہیں, دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. مختصر بتا دوں تاکہ وقت پھر کافی ہو گیا. یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے کہ اگر صرف نص کے ظاہر کو لے لیا جائے. مثال کے طور پہ جو چیز مستحب ہے اسے واجب قرار دینا شریعت میں شریعت سازی ہے کہ نہیں؟ اصل مراد استحباب کے لیے ہے, اور کوشا کرنے یہ فرض ہے. جو چیز اللہ نے فرض نہیں کی, واجب نہیں کی, کوئی شخص آ کے کہے یہ واجب ہے, یہ قانون سازی ہے کہ نہیں, جرم ہے کہ نہیں؟ اگر جو اس کی اجتہادی غلطی ہے الگ بات ہے, لیکن ہے تو غلط کہ نہیں؟ اور لوگ اور بعض جو اس کی پیروی کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں یہی حق ہے, اس سے بڑھ کر جرم ہے. اب مثال دیکھیں, مثال کے طور پہ اب ولیمہ کرنا, شادی کا ولیمہ کرنا کیا حکم ہے؟ واجب ہے, مستحب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولم ولو بیشا، اولم فعل امر ہے کہ نہیں؟ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اولم فعل امر ہے کہ نہیں؟ اب یہ فعل امر ہے وجوب کے لیے کہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بات صاحب نے نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التمس ولو ولو خاتما من حدید، جا کے ڈھونڈا گھرچے لوہے کا، لوہے کی رنگ انگوٹھی نہ ہو جس کے پاس، اتنا نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے سکے، لوہے کی انگوٹھی اس کے پاس نہیں ہے تو ولیمہ کہاں سے کرے گا وہ؟ کیا خیال ہے؟ اور ارکان النکاح و شروط نکاح میں سے ولیمہ ہے تو یہ مستحبات میں سے ہے، اگرچہ فعل امر وجوب یہاں پہ فعل امر ہے لیکن یہ فعل امر استحباب کے لیے ہے، اور صحابہ کے عمل نے اس کو وجوب سے استحباب کی طرف لے کے آیا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا وَجَبَ جُنُوبُهَا فَكُلُ مِنْهَا، جب قربانی ہم کرتے ہیں حج میں جب کرتے ہیں حج تمتع اور حج قران کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُ مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ. کیا لازم ہے کہ قربانی کے جانور سے کھایا جائے؟ کیا خیال ہے؟ فرض ہے، واجب ہے. اگر آپ نہیں کھاتے تو آپ گنہگار ہیں. کیا خیال ہے؟ یہی لگ رہا ہے، لیکن یہ بات استحباب کے لیے ہے، استحباب کے لیے ہے. اگر آپ کھاتے تو مستحب ہے، اگر آپ نہیں کھاتے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد بعض کھاتے تھے بعض نہیں کھاتے تھے، اور جو کھاتے تھے وہ استحباب کے لیے کھاتے، وجوب کے لیے نہیں کھاتے کہ مستحب ہے. آج ہم جب قربانی کرتے ہیں، اگر آپ پورا بکرا فقیروں کو دے دیں نہ کھائیں تو ہر چیز میں اب ضرورت ہے. آپ کے پڑوسی ہیں یا آپ کے گاؤں ہیں، وہاں پر بھوکے پیاسے لوگ ہیں، آپ وہاں پہ قربانی جا کے کرتے ہیں، وہ فقراء زیادہ آ جاتے ہیں، آپ اس میں سے کچھ کھا نہیں سکتے، سب ان میں دے دیتے ہیں، جائز ہے بلکہ مستحب ہے. بعض اوقات ایسی چیزیں مستحب بھی ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ. استحباب کیا ہوتا ہے؟ بھی جواب دو اسے. ٹھیک ہے، اب ہم خطرناک راستے کی بات کر رہے ہیں، صرف ظاہر کو لیا جائے، ایک تو مستحب واجب ہو جائے گا. ٹھیک، دوسری مثال، بعض باطل فرقوں نے اسی راستے کو اختیار کر کے اپنے باطل نظریات کو رائج کیا. مثال کے طور پہ خوارج نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے، کوئی اور کس کا ہے؟ لیکن اس آیت کو لے کے انہوں نے صحابہ کرام خلاف جنگ کی کہ نہ کی؟ کیا اس آیت کے ظاہر سے یہ مراد ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ صحیح فیصلہ نہیں کریں گے، ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ، یا یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہونا چاہیے اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے صحابہ ہی ہیں، کیونکہ بہترین سمجھنے والا قرآن مجید کو، صحابہ سے بہتر کون سمجھنے والا ہے؟ کیا خیال ہے؟ خوارج جب خروج کیا سیدنا علی کے خلاف تو کس بنیاد پہ کیا؟ اس آیت کی بنیاد پہ کیا، ان الحکم الا للہ. وہ یہ کہتے تھے کہ اے علی، تو نے فیصلہ غلط کیا ہے، تو نے فیصلہ قرآن کے خلاف کیا ہے، اصل فیصلہ قرآن نے کرنا ہے، تم لوگ بشر ہو، تم لوگوں نے فیصلہ کیوں کیا ہے؟ عجیب سی بات ہے، کیا قرآن خود بولے گا؟ ظاہر قرآن پڑھ کے فیصلہ کیا جائے گا، ایسے تو نہیں ہے. کہتے نہیں، پہلے تم یہ اقرار کرو کہ تم نے کفر کیا، پھر تم توبہ کرو، پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں، ورنہ تمہارے خلاف تلوار ہے، تم مرتد ہو گے، تمہیں قتل کرنا فرض ہے. سبحان اللہ، ایک خلیفہ ہے، اس خلیفہ امیر المؤمنین خلفاء راشدین میں سے چوتھے خلیفہ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم کافر ہو، توبہ کرو. سبحان اللہ. اسی طریقے سے روافض نے اس آیت کریمہ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ما اسألکم الا المودۃ فی القربى، میں تمہیں سوال نہیں کرتے لے کے رشتہ داروں میں محبت اور مودت کو قائم رکھنا. رافضوں نے کہا کہ اس آیت میں دلیل ہے، اس آیت کے ظاہر کو دیکھیں، دلیل ہے کہ خلافت آل بیت میں سیدنا علی ہی خلافت کے حقدار ہیں. کیوں؟ الا استثناء ہے، المودۃ فی القربى رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو رشتہ دار کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ سیدنا علی ہیں، وہ اولین حقدار ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے آیت کریمہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی طریقہ صحابہ کرام کو سکھایا ہے وہ یہی ہے، تو پھر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غلطی کر کے گئے ہیں. سیدنا علی کو آگے کر کے جاتے نا عمل کرتے ہو قرآن مجید، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل نہیں کیا، سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی نہیں کیا، سیدنا عمر فاروق نے بھی نہیں کیا، سیدنا عثمان نے بھی نہیں کیا، نعوذ باللہ چاروں غلط تھے، سبحان اللہ. تو دیکھیں ظاہر، صرف ظاہر کو لے کے بغیر معنی مراد کو دیکھتے ہوئے کتنی بڑی غلطی ہے. پھر امام بقیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل الرائی اور اہل الظاہر کو دیکھ کے، کہتے اگر ہم دونوں کو دیکھتے ہیں کہ اہل الظاہر نے اچھا کام کیا کہ انہوں نے شریعت کے نصوص کا زیادہ حفاظت کی ہے، حفظاً مدارستاً تفقہاً، لیکن صرف نص کے ظاہر کی حد تک رک جانے پر اور اپنے فہم کو وہاں پر محدود کرنے سے مار کھا گئے. اور اہل الرائی جو ہیں انہوں نے مسائل کے استنباط میں اچھا کام کیا، مسائل استنباط کیے اور اجتہاد کے دائرے کو وسیع کیا، لیکن ان سے غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے حد سے گزر کے اور ایسی چیزیں شامل کر دیں جن کا نص میں ان کے مراد ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان مسائل سے کوئی تعلق ہے ان نصوص کا. کیا اہل الظاہر اہل سنت میں سے ہیں؟ اتنی بار باتیں بیان کرنے کے بعد یہ سوال کیا گیا فضیلۃ الشیخ العلامہ شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ، کہتے ہیں کیا ظاہریوں کا خلاف جو ہے وہ اجماع کی مخالفت میں معتبر ہے کہ نہیں؟ اہل الظاہر خلاف کرتے، اختلاف تو ہے نا اہل الظاہر کا فقہی مسائل میں، اگر وہ اختلاف کسی مسئلے میں کر دے تو کیا ان کا اختلاف جو وہ اجماع پر اثر کرتا ہے کہ نہیں؟ جواب میں کہتے ہیں نہیں، اہل الظاہر کا اختلاف اجماع کو ختم نہیں کر سکتا، اجماع باقی رہتا ہے. ان کے اختلاف، بلکہ ان کا اختلاف غیر معتبر ہے کیونکہ انہوں نے غلطی کی ہے، کیونکہ اہل سنت میں سے ہیں اور ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ ہیں اہل سنت میں سے، اہل سنت سے خارج نہیں ہیں. اور الشیخ سلمان بن سلیم الرحیلی حفظہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ ظاہریوں کا اختلاف کب معتبر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ظاہری جو ہیں فقہاء مسلمین میں سے ہیں، ان کا امام داؤد بن علی الظاہری ہیں، ان کے کبار ائمہ میں سے ابن حزم الظاہری ہیں اور ان کے فقہاء میں سے ہیں، ان کے پاس فقہ تو ہے لیکن انہوں نے قیاس کی نفی کی ہے اور یہ کہا کہ قیاس حجت نہیں ہے، اور حقیقتاً قیاس کا انکار بدعت ہے. سبحان اللہ، شیخ سلمان الرحیلی فرماتے ہیں کیونکہ صحابہ اور سلف اس کا اقرار کرتے تھے اور قیاس کو حجت سمجھتے تھے، اور سب سے پہلے جس نے قیاس کا انکار کیا وہ النظام المعتزلی ہے، النظام المعتزلی ہے، اور اس کے بعد سارے معتزلہ نے یہی راستہ اختیار کیا، اور پھر ظاہر اہل الظاہر نے بھی یا ظاہریہ نے بھی یہی راستہ اختیار کیا، یہی راستہ اختیار کیا. کوئی شک نہیں کہ ان کا یہ طریقہ، یہ قول غلط ہے. جن مسائل میں قیاس کی ضرورت پڑتی ہے اس میں ظاہروں کے اجتہاد کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کا قول معتبر نہیں ہوتا. جن مسائل میں قیاس کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ان مسائل میں قیاس کیا جاتا ہے اور اہل الظاہر پر نہیں دیکھا جاتا جو وہ اختلاف کرتے ہیں، اور جن مسائل میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا تو ان کا قول معتبر، جیسے کہ دوسرے فقہا کا قول معتبر ہے، اور ظاہریہ نے یعنی ظاہر جو ہیں جو علماء ہیں بہت ساری مسائل میں انہوں نے یعنی صحیح بھی سمجھا ہے اور اچھا کام بھی کیا ہے ظاہر دل کو لیتے ہوئے، اور بعض مسائل میں انہوں نے غلطیاں بھی کی ہیں قیاس کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور عدل و انصاف یہ ہے کہ ہر بات کو اسی کے صحیح مقام پر رکھا جائے، یہی انصاف ہے. پھر کسی نے کہا کہ کیا ان کو اہل الظاہر کیا ان کے لیے مذمت ہے؟ جواب میں شیخ سلمان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، سلمان الرحیلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کے لیے مذمت نہیں ہے، کیونکہ اہل الظاہر خود اسی لقب سے معروف ہیں اور اپنے آپ کو ظاہری کہتے ہیں، کیونکہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ خود انہوں نے ایک شعر لکھا جس شعر میں وہ خود کہتے ہیں میں ظاہری ہوں، ابن خود کھل کے کہتا ہے میں ظاہری ہوں اور فخر کرتے ہیں میں ظاہری ہوں، پھر اس کو ظاہری کہنے میں کیا مذمت ہے؟ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے ظاہر کو مضبوط پکڑا جبکہ دوسری دلائل موجود تھی جو اس ظاہر کو اس کے اصلی لفظ سے صرف کر دے اور اصلی معنی سے دور کر دے. اور یہ مجاسفات الظاہریہ میں سے اور ان کے خطا میں سے ان کی جو غلطیاں ہیں. اور انہوں نے حکمت کی نفی کر دی ہے, تعلیل کی نفی کر دی اللہ تعالیٰ کی شریعت میں, اللہ تعالیٰ کے افعال میں کوئی حکمت نہیں ہے اور کوئی بھی نہ تو اللہ تعالیٰ شریعت میں کوئی حکمت ہے نہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی کوئی حکمت ہے. اللہ کی مرضی جو کچھ بھی کرے بغیر حکمت کی. تو ظاہریت کی طرف دیکھا جاتا ہے ان کی حالت کے مطابق, واللہ اعلم. پھر اہل حدیث جو مدرسہ ہے, جو اہل سنت والجماعت ہیں, وہ دونوں کے بیچ میں ہیں اور یہی صحیح وارث ہیں انبیاء کے, اور صحابہ کرام اور تابعین نے یہی راستہ اختیار کیا ہے. اور انہوں نے ان دونوں سکولوں میں سے جو خیر ہے وہی لیا, اہل رائی میں سے جو خیر تھی وہ لی, اہل ظاہر میں سے جو خیر تھی وہ لیا. نہ تو غلو کیا اپنے رائے کو آگے کرتے ہوئے اور نہ ہی غلو کیا اہل ظاہر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے, بلکہ نصوص کے زیادہ اعتنا کیا, نصوص کے اعتنا اور جو حفاظت ہے انہیں اہل ظاہر سے بھی بڑھ کر کی, سبحان اللہ. اور جہاں تک اجتہاد کی بات ہے تو ایسے ضوابط, شرع ضوابط اور خاص قاعدے کی بنیاد پر, قواعد کی بنیاد پہ کی کہ بغیر دلیل کے اور بغیر قرآن سنت کی روشنی میں اور بغیر اجماع کے انہوں نے, ہاں کوئی اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں, کوئی شک نہیں ہے, بشر غلطی ہو جاتی ہے, لیکن میں اوور آل بات کر رہا ہوں جن مسائل میں ان کا اتفاق تھا, ان میں حق ہے, جس میں ان کا اختلاف تھا بعض مسائل میں, تو پھر اس کو دیکھا جاتا ہے جس کا قول اقرب الی الدلیل ہے, اقرب الی الصواب ہے, اقرب الی مراد اللہ و مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہم اجماع کی بنیاد پر حکم کرتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں, پھر قیاس, اور قیاس اجماع سے کمزور ہے, سبحان اللہ. یعنی قرآن ہے سب سے پہلے, پھر صحیح حدیث ہے, پھر اجماع ہے, اور پھر قیاس, اور قیاس اجماع سے بھی کمزور ہے, یعنی قیاس سب سے آخر میں ہے. لیکن یہ قیاس جو ہے ضرورت کے لیے کیا جاتا ہے, کیونکہ قیاس سے اور قیاس اس وقت جائز ہیں جب کہ کوئی نص موجود ہو, ٹھیک ہے نا. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں امام شافعی سے کہ امام شافعی فرماتے ہیں القیاس عند الضرورہ, قیاس ضرورت کے وقت ہوتا ہے. یہی وہ باقی راستے بچتے ہیں اگر ہم فہم سلف کو چھوڑ دیتے ہیں, یہی راستے جو ہیں اگر ان راستوں کو اختیار کیا جائے تو شریعت میں سے کچھ باقی نہیں رہتا. فہم سلف کے بغیر کوئی اور راستہ ہے نہیں, باقی سارے کے راستے سبل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سورۃ الانعام نمبر 153. سید عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, اللہ تعالیٰ کا فرمان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اور ان جیسے جو قرآن مجید میں آیات ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتا ہے امرہم بالجماعہ, یہ جماعت کو لازم پکڑو, اور اختلاف سے منع فرمایا ہے, تفرقہ سے منع فرمایا ہے. اور یہ خبر دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے کیونکہ وہ دین میں جھگڑا کرتے تھے. اور ایسا ہی قول امام مجاہد کا بھی ہے, تو تفرقے جو ہے وہ ہمیشہ ہلاک کر دیتے ہیں. اور اگر ہم سلف کے فہم کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے سوائے اختلاف کے باقی کچھ ہے, اور سلف سے بہتر کوئی ایسا شخص موجود ہے یا کوئی ایسا گروہ موجود ہے جس نے قرآن اور صحیح حدیث کو ان سے زیادہ بہتر سمجھا ہو, سید عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خط رسول اللہ علیہ وسلم خطم بھی دے ایک لائن کھینچی اور یہ فرمایا کہ ہذا سبیل اللہ مستقیم, اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے. وہ خط یمین و شمال, پھر دائیں بائیں اور ایسے خط بنائے. ثم قال هذه السبل, یہ سبل ہیں جو صراط مستقیم سے الگ ہیں. ليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه, کوئی ایسا راستہ نہیں ہے لیکن اس پہ ایک شیطان جس کی طرف بلاتا ہے. ثم قرأ، پھر انہوں نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. امام ذہبی سرع من نبلاء میں فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا حکم دیا، اور ان کے بعد جو ولاۃ الامر آئے ہیں کیونکہ جانشی تھے، ان کی بھی سنتیں تھیں. ان سنتوں کو لینا جو علیہ وسلم کی سنتیں اور خلفاء راشدین کی سنتیں یعنی، اور ان کی اتباع کرنا حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اتباع ہے، قرآن مجید کی اتباع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو کمال کے حد تک لے جانے کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین میں مضبوطی ہے. کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے تبدیل کرے یا ان میں کوئی چیز یعنی باہر سے ملا دے، اور ان کے علاوہ کسی اور چیز میں نہ دیکھیں. یعنی کسی کا جائز نہیں ہے کہ اس میں جو سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی و خلفاء راشدین کی کہ اس میں باہر سے کوئی چیز ملا دے یا ان میں کوئی تبدیلی کرے یا ان کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف دیکھے. جس نے ہدایت رہنمائی حاصل کی ان سے تو حقیقت وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس نے ان سے مدد طلب کرتے ہوئے علم ترقی کی تو وہی حق پر ہے اور اسی کی نصرت ہوئی ہے، اور جس نے اس کو چھوڑا ہے اور سبیل العلوم کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستے اختیار کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز، اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز کے حوالے کرے گا جو اس نے چاہا ہے، وہ پھر اسے جہنم کا مدد چکھائے گا اور جہنم بدترین ٹھکانا ہے. اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کا قول معروف ہے کہ ان هذا العلم دین، یہ دین جو ہے علم ہو، بس تم لوگ یہ دیکھ رہے ہو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. اس لیے دین کی بنیاد جو ہے قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نصوص قرآن اور سنت کے، ان کی صحیح سمجھ ہی صحیح دین ہے. جو صحیح سمجھ کی بات کرتا ہے اسے لازم پکڑو، اور صحیح سمجھ سوائے سلف کے فہم کے ممکن نہیں ہے. باقی سارا راستہ ہم دیکھ چکے ہیں، کوئی بھی راستہ صحیح نہیں ہے. ہاں بعض راستے دوسرے سے اچھے تو ضرور ہیں، لیکن سب سے اچھا راستہ جو ہے وہ سلف صالحین کا راستہ ہے. باقی میں بہت ساری خرابیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشف الذوق سے بہتر ہے اہل الظاہر، لیکن اہل الظاہر سب سے بہتر ہیں کیا فہم سلف سے بہتر؟ میں چند مثال آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر ان کو ہم ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو دین کی بہت ساری چیزیں چلی جاتی ہیں ہاتھ سے. تو سلف صالحین سے کہ فہم سے بہتر کوئی فہم نہیں ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ کسی اور موضوع میں بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اس میں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جملتاً یہ ہے کہ اہل الظاہر جو ہیں وہ رسوم جماعت میں سے ہی ہیں. دو ظاہری جو ہیں جو ان کے بانی تھے ان میں تو اصول میں غلطی نہیں تھی، لیکن ابن حزم کے اصول میں غلطیاں ہوئی ہیں، بعض غلطیاں ہوئی ہیں اسماء صفات کے باب میں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن جملتاً ابن حزم بھی رسوم جماعت میں سے ہے. اگرچہ میں نے نوٹ، اصل مقصد میرا یہ نہیں تھا کسی کو گرانا، اصل مقصد یہ ہے کہ اس راستے کو دیکھیں کہ کیا یہ راستہ جو ہے صحیح ہے. ہم فہم کی بات کر رہے ہیں، نصوص کے فہم اس راستے کی بنیاد پر صحیح ہے کہ نہیں. میرے اگر میں علماء کا قوال لے کے آتے ابن حزم پر تو پھر لمبا بات ہو جاتی، کہاں پر اصول میں غلطی کی ہے، پھر ریفرنس میں میرے سب پاس سب کچھ ہے، لیکن میں نے صرف بعض چیزیں بیان کی ہیں بہت کچھ سینسر کرنے کے بعد، تاکہ میں صرف ٹو دا پوائنٹ بات کروں اور جو اہم جو ہمارا موضوع سے ہم تاکہ خارج نہ ہو. یہ الگ موضوع ہے کہ ابن حزم کی جو غلطیاں ہیں، بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ابن حزم جہمی جلد ہے، اتنا بھی کہا ہے، لیکن جملتاً میں ابن حزم کے بعض اعذار سامنے آئے ہیں، اور شیخ حسن فیض رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے ان کے عذر جو ہے دیکھے ہیں، اور جملت الرسول جماعت میں سے ہے جہاں پر انہوں نے غلطی کی ہے، غلطی کی نشاندہی کی گئی ہے، اور جہاں پر اصول کی غلطی ہوئی ہے کوئی شک نہیں غلطی تھی اصول کی. لیکن جیسے کہ جہمیہ محوہ ہیں یا مرجیہ ہیں یا دوسرے جو باطل گروہ معتزلہ ہیں، ان سے بہرحال اچھے ہی ہیں، لیکن کسی اور وقت میں انشاءاللہ جو ان کی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اگر ضرورت پڑے تو بیان کریں گے. واللہ اعلم.